الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم فإن من جودک الدنیا ودرتها ومن علومک علم اللوح والقلم وکلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدیم یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث الاممی یا رب بالمصطفی بلغ مقاصدنا وَغْفِرْ لَنَا مَا مَضَى يَا وَاسِعَ الْكَرَمِ فَغْفِرْ لِنَاشِدِهَا وَغْفِرْ لِقَارِئِهَا سَأَلْتُكَ الْخَيْرَ يَا ذَا الْجُودِ وَالْكَرَمِ مَوْلَا يَا صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ حضرات محترم قرآن مجید فرقان حمید کے ہفتہ وار درس میں آج ہم نے سورۃ الاعراف کی 7 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں، جن میں سیدنا صالح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے اور ان کی قوم سمود کا ذکر ہے. دو واقعات دو نبیوں کے علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی قوموں کا ذکر گزر چکا ہے ریسنٹلی، اور شروع سورت سے گنا جائے تو سیدنا آدم علیہ السلام کا بھی ذکر گزر چکا ہے، لیکن یہ جو سلسلہ قصص انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا شروع ہے اس میں دو گزر چکے ہیں، سیدنا نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر، اور سیدنا ہود علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کا ذکر. اور آج تیسری قوم کا ذکر ہے جو قوم سمود ہے، اور ان کی طرف جو نبی بنا کر بھیجے گئے سیدنا صالح علیہ السلام. حضرت ہود علیہ السلام بھی عرب کے نبی تھے اور حضرت صالح علیہ السلام بھی عرب کے نبی تھے. ہود علیہ السلام بھی اور صالح علیہ السلام بھی یہ ایک ہی قبیلے کے اور ایک ہی خاندان کے اور ایک ہی باپ کی اولاد ہے. گزشتہ درس میں حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ حضرت ہود علیہ السلام کا سلسلہ نسب جو ہے یہ بھی آد سے ہوتا ہوا نوح علیہ السلام تک پہنچتا ہے، اور حضرت صالح علیہ السلام کا سلسلہ نسب سمود سے ہوتا ہوا نوح علیہ السلام تک پہنچتا ہے، اور سمود اور آد بھائی تھے، تو گویا کہ یہ ایک ہی خاندان کی دو شاخیں ہیں، ایک قوم آد ایک قوم سمود. قوم آد کی اولاد اور قوم سمود کی اولاد. کچھ لوگوں نے یہ کہا چونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں نام ہے، قوم کا ذکر ہے، کچھ واقعات کا ذکر ہے، اور جو قرآن میں مذکور ہے اس کو تو ہم علل اعلان کہہ سکتے کہ یہ واقعہ ایسے ہے، لیکن جو قرآن یا حدیث میں نہیں ہے اور اتنے پرانے واقعات ہیں اس میں تھوڑی بہت جو ہے تواریخ اور کتب کی وجہ سے جو ہے الفاظ میں یا ناموں میں تھوڑا فرق آ جاتا ہے، اس لیے کہ غالباً جو ہے اتنا رواج تاریخ کا نہیں تھا اس وقت، یا چونکہ قرآن میں نہیں ہے تو قرآن کی طرح وہ کتابیں مضبوط نہیں ہیں جن میں ایسے واقعات ہیں، تو اسی لیے ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی جو ہے سلسلہ نسب میں کچھ پشتوں کا فرق آ جاتا ہے. جیسے کسی نے یہ لکھا کہ حضرت صالح علیہ السلام کا سلسلہ نسب ایسے صالح بن عبید بن عامر بن سمود بن ارم بن سام بن نو، یہاں پانچ پشتیں ہیں. اور امام رازی نے جو لکھا وہ اور ہے، اور دیگر کتب نے جو لکھا وہ یہ صالح بن عبید بن آصف بن باسخ بن حازق بن سمود بن عامر بن ارم بن سام بن دو. تو گویا کئی طریقوں سے یہ سلسلہ نسب ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ قوم سمود قوم حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے بعد آئی ہے. ان کے بچے کھچے لوگ تھے یا اسی قبیلے کی ایک شاخ تھی، لیکن یہ بھی قوم بڑی مضبوط سخت ہارڈ ورکر، بڑے جو ہے فن اپنے فن میں بڑے ماہر، علاقہ ان کا بڑا سرسبز اور شاداب، اور امیر ترین لوگ تھے ان کا علاقہ. ادھر سیریا سے اس کی حد ملتی تھی، جس میں جو شہر ہے ان کا، جو ان کا دار الخلافہ یا بڑا شہر جس کو کہتے ہیں، وہ ہجر تھا. اور جو دوسرا بڑا شہر ان کا جس کی حد صوبہ حجاز سے لگتی تھی، اس کا نام وادی قریٰ تھا. تو وادی قریٰ اور ہجر کے درمیان 700 قصبے اور دیہات تھے، جن قصبوں اور زمینوں کے اور مکانوں کے اور اس ٹیریٹوری کے یا اس پراپرٹی کے، اس جگہ کے یہ لوگ مالک تھے. کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ سمود ایک کنویں کا نام تھا، غالباً ان کے دادے کے نام پر وہ کنواں ہوگا. تو اس کنویں کے ارد گرد رہنے کی وجہ سے یہ قوم سمود کہلائی. کسی نے کہا کہ ان کے دادے کا نام سمود تھا، اس لیے قوم سمود کہلائی. لیکن یہ اپنا، چونکہ دریا نہیں تھے اس علاقے میں، زمینیں ان کی سرسبز اور شاداب تھیں، تو اس کا ریزن یہ تھا کہ یہ بہت بڑی رقم اپنی جو ہے یہ کنویں پر خرچ کرتے، کنویں کھود کر اپنی کھیتیوں کے سیراب کرنے کے لیے بڑے بڑے تالاب، ہاؤس بناتے، ڈیم بناتے، اور کنویں کھود کر زمینوں کو سرسبز اور شاداب رکھتے. سردیوں کے مکانات ان کے علیحدہ ہوتے، گرمیوں کے مکان علیحدہ ہوتے، جس کا ذکر قرآن مجید نے فرمایا ہے کہ اللہ نے تمہیں یہ نعمت عطا فرمائی کہ جب سردیاں آتی تو تم ان کے لیے جو ہے پہاڑوں میں چلے جاتے. بعض علماء نے لکھا کہ سردیوں میں پہاڑوں میں چلے جاتے، وہاں پہاڑوں کو کھود کر ان کو توڑ کے خوبصورت کوٹھیاں اور مکان یہ پہاڑوں کے اندر بناتے، اور گرمیوں میں یہ لوگ میدانی علاقوں میں چلے جاتے، ان کے گرمیوں میں رہائش کے لیے ان کے لیے وہاں مکان ہوتے. لیکن کچھ علماء نے، کتب نے اس کے الٹ لکھا ہے کہ سردیوں میں وہ میدانی علاقوں میں چلے جاتے اور گرمیوں میں پہاڑی علاقوں میں چلے جاتے. جیسے آج کل بھی اگر آپ دیکھیں تو گرمیوں میں لوگ پہاڑی علاقوں میں چلے جاتے ہیں کہ وہ ٹھنڈے ہوتے ہیں، وہاں بھی ان کے بنگلے ہوتے ہیں، مکان ہوتے ہیں، اور میدانی علاقوں میں بھی ان کے ہوتے ہیں. تو جیسے آج کے دور میں امیر ترین لوگ جو ہیں ان کے مکان مری میں یا ایسے علاقوں میں کشمیر میں، یا جو ان کی جو سرسبز جگہیں ہیں، سیرگاہیں جہاں ہیں، جہاں ٹھنڈا علاقہ ہے، تو امیر آدمیوں کے مکان وہاں ہیں، وہاں رہ جاتے ہیں، اور عام رہائش کے مکان جو ہیں ان کے میدانی علاقوں میں ہوتے ہیں. تو قوم سمود کا قرآن نے یہ ذکر کیا ہے کہ تمہارے مکان ادھر پہاڑوں میں بھی ہوتے اور میدانی علاقوں میں بھی ہوتے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو یاد کرائی ہیں کہ تمہیں ایسی فراوانی، ایسی ہم نے ہر چیز جو ہے عطا فرمائی، تو تم اللہ کی نعمتوں کا شکریہ کیوں نہیں ادا کرتے. قوم صالح، قوم سمود جو تھی، یہ قوم عاد کے بعد آئی ہے. تو قوم عاد کی ہلاکت کا ذکر ان کی زبانوں پر تھا. ان کو معلوم تھا کہ قوم عاد جو ہے ان پر کون سا عذاب آیا، بتوں کی وہ پوجا کیا کرتے تھے، لیکن باوجود جاننے کے کہ ان پر عذاب آیا، چاہیے تو یہ تھا کہ جب ان کو پتا ہے کہ قوم عاد پر عذاب آیا ہے تو ہم سنور جائیں. لیکن دنیا کی یہ عادت جاری ہے، آپ کہیں بھی چلے جائیں باوجود جاننے کے، باوجود علم کے، انسان کی فطرت ایسی ہے کہ ایک آدمی مرتا ہے اس کے مکان کی تباہی برداد بربادی اور شہر کو برباد دیکھتے ہوئے اسی مٹی کی ٹھیری پر وہ اپنی ایک نئی عمارت تعمیر کرتا ہے جو بالکل اسی طرح گمراہی پر ہوتی ہے جیسے پہلا گمراہ ہوا ہے. آپ دیکھ لیں دنیا میں کہ قومیں تباہ ہوئیں لیکن ان کی تباہ کاری سے قوموں نے سبق نہیں سیکھا. قوم نوح پر طوفان آیا, وہ ہلاک ہوئے اور اللہ کے نبی ان کو اللہ کی طرف سے جو پیغام آیا وہ پہنچاتے رہے, لیکن قوم عاد نہ سنبھلی, اسی ڈگر پر اسی رستے پر چلی, وہ تباہ و برباد ہوئی. ان کے قصے ابھی لوگوں کی زبانوں پر ہیں, ان کے کھنڈرات ابھی موجود ہیں, ان کی تباہی کے آثار ابھی نظر آ رہے ہیں کہ قوم سمود آئی اور انہوں نے بھی اسی طرح بتوں کی پوجا شروع کی. ایک لوہے کا بت ان کے پاس تھا جس کے اندر شیطان گھس کر ان کو کہتا کہ یہ صحیح رستہ ہے. سیدنا صالح علیہ السلام کے والد لوگوں کو منع کرتے کہ ان بتوں کی پوجا سے باز آ جاؤ, تو شیطان اس بت کے اندر گھس کر کہتا کہ اس بوڑھے کو, یہ ہمارا دشمن ہے, اس کو قتل کر دو. اب جب بت کے منہ سے جب جاہل قوم سنے گی تو وہ تو یہ کہے گی کہ ہمارا خدا بول رہا ہے, اور ان کا کفر اور پختہ ہوگا. جب انہوں نے سنا کہ صالح علیہ السلام کے والد کے قتل کرنے کا اس بت نے آرڈر دیا ہے, تو پوری قوم اکٹھی ہو کر انہوں نے صحیح طرح صالح علیہ السلام کے والد کو شہید کر دیا. شہید کر کے ان گڑے میں ڈال دیا. سیدنا صالح علیہ السلام بھی اس وقت ماں کے پیٹ میں ہیں. آپ پیدا ہوتے ہیں, 40 سال آپ اس قوم میں رہے, 40 سال کے بعد آپ نے اعلان نبوت فرمایا اللہ کے حکم کے مطابق, اور قوم کو آپ نے تبلیغ فرمائی اسی طریقے سے جیسے نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا, جیسے ہود علیہ السلام نے فرمایا تھا. تھوڑا بہت الفاظ میں فرق ہے اس لیے کہ یہ واقعات جو ہے اس کے بعد رونما ہوا, لیکن انداز وہی ہے سیدنا نوح سمود صالح علیہ السلام کا, جیسے باپ شفیق باپ اپنی اولاد کے ساتھ محبت رکھتا ہے, نبی بھی اپنی قوم کے ساتھ اسی طرح محبت رکھتا ہے چاہے وہ کافر ہوں یا مسلمان ہوں. نبی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہر کافر جو ہے یہ اسلام قبول کرے, گمراہی اور جہنم کے عذاب سے بچ جائے, اور مومن جو ہیں ان کے درجات بلند ہو جائیں, یہ اللہ کے محبوب بن جائیں. ہر نبی کی یہ کوشش ہوتی ہے, اس کی یہ خواہش ہوتی ہے. اس لیے نبی کے دل میں وہ شفقت ہوتی ہے جو کسی اور انسان کے دل میں نہیں ہوتی. نبی نصیحت کرتا ہے, ناصح ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا وَإِلَىٰ سَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا, اللہ فرماتا ہے اور جب سمود کی طرف, قوم سمود کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو, اخاہم صالحا, میں نے ذکر کیا کہ بھائی کیوں فرمایا, بھائی فرمایا کہ جو کسی قوم کا فرد ہوتا ہے وہ ان کا بھائی سمجھا جاتا ہے, گویا اس قبیلے کا آدمی ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جیسے ہم بھائی ہیں, سکے بھائی ہیں, اس طرح نبی بھی وہ ان کا بھائی ہے اور نبی کو وہ بھائی کہہ سکتے ہیں. نبی تو بھائی بنانے والا ہوتا ہے. دیکھو نا قرآن مجید میں آتا ہے انما المؤمنون اخوۃ, کہ سارے مومن آپس میں بھائی ہیں. تو مومن بھائی ہے نا, کافر تو بھائی نہیں ہے. جب مومن بھائی ہے تو مومن کس نے بنایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بھائی نہ ہوئے نا, رسول اللہ تو بھائی بنانے والے ہوئے. کہ آپ کے دین کو جس شخص نے قبول کیا, وہ قبول کرنے والا جو ہے وہ ایک دوسرے کا بھائی ہے. تو نبی جو ہے یہ بھائی بنانے والا ہے, نہ کہ نبی بھائی ہے. اگر نبی بھائی ہو تو بابی کے ساتھ نکاح جائز ہوتا ہے, تو نبی کی بیویوں کے ساتھ نکاح جائز ہے. قرآن فرماتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے ساتھ کوئی شخص نکاح نہیں کر سکتا. نبی کی بیویاں جو ہیں وہ ازواجہ امہاتہم, نبی کی بیویاں جو ہیں یہ مومن کی مائیں ہیں، تو نبی جو ہے یہ باپ کی حیثیت رکھتا ہے، روحانی باپ ہے، بھائی نہیں ہوتا، بھائی گڑ ہے، وہ قوم کو بھائی بناتا ہے ایک دوسرے کا، نبی باپ ہوتا ہے. تو یہاں کیا فرمایا کہ چونکہ وہ سمود کی اولاد سے دوسرے لوگ بھی تھے، صالح علیہ السلام بھی جو ہے سمود کی اولاد میں سے تھے، تو گویا کہ وہ قومی بھائی ہیں، جیسے ایک قبیلے کے، ایک خاندان کے، ایک قوم کے لوگ ہوتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں قوم کا فرد ہے. اس لیے قرآن نے ان کو فرمایا کہ ان قوم سمود کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو ہم نے بھیجا. سیدنا صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے قوم، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. یہی پیغام نوح علیہ السلام کا تھا، یہی پیغام حضرت ہود علیہ السلام کا تھا، یہی پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اسی لیے قرآن نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک، چاہے آدم کا دین ہو یا نوح کا دین ہو یا ہود اور صالح علیہ الصلات و تسلیمات، کسی کا بھی دین ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہو، دین سب کے جو سب کا دین ہے، وہ دین اللہ کے نزدیک، اس دین کا نام دین اسلام ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو قرآن نے فرمایا لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم نے کسی رسول میں فرق نہیں رکھا. تو فرق کا کیا مطلب؟ یہ نہیں کہ کسی نبی نے آ کر کہا ہو کہ دو خدا کی پوجا کرو، کس نے کہا ہو ایک کی کرو، کس نے کہا ہو تین کی کرو، نہیں. کسی رسول میں فرق نہیں ہے. کس میں؟ کہ ان کے پیغام میں کوئی فرق نہیں ہے. جو پیغام آدم علیہ السلام لے کر آئے، وہی پیغام نوح علیہ السلام لے کر آئے، وہی پیغام شعیب علیہ السلام لے کر آئے، وہی پیغام سیدنا موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، وہی پیغام آمنہ کے لال سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. یہ مطلب ہے کہ رسولوں میں کوئی فرق نہیں، یعنی ان کے پیغام میں کوئی فرق نہیں. باقی رہا فرق، رسولوں میں فرق ہے. خود قرآن فرماتا ہے تلک الرسل فضل اللہ بعدہم علی بعد، رسولوں کی وہ عظیم جماعت جس میں ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے. جب قرآن خود فرماتا ہے فضیلت دی ہے تو فرق تو ہو گیا. تو جہاں فرماتا ہے کہ فرق نہیں ہے، وہاں ہے کہ ان کے پیغام میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ سارے رسول ایک ہی پیغام اللہ کی طرف سے لے کر آئے کہ اللہ کی عبادت کرو. حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، اس اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی اور معبود نہیں. قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آئی. آدم علیہ السلام بھی دلیل لے کر آئے، نوح علیہ السلام بھی دلیل لے کر آئے، ہود علیہ السلام بھی دلیل لے کر آئے، میں بھی دلیل لے کر آیا ہوں، سارے نبی دلیل لے کر آئے. تو جب تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیلیں آئی ہیں، نوح علیہ السلام کی دلیل تم نے دیکھی کہ جب قوم نے نہ مانا کتنا بڑا طوفان آیا. یہ دلیل تھی اس بات کی کہ کفار کو اللہ نے ہلاک کر دیا اور مومنین کو بچا لیا. ہود علیہ السلام آئے، قوم نے ان کو نہ مانا، رب تعالی نے ان کے ہاں عذاب بھیجا. ایک ہی ہوا ہے، جیسے پانی ایک ہی تھا، مومنین بچ گئے، کافر مر گئے. ہوا کا عذاب بھیجا قوم عاد پر، مومنین بچ گئے، ان کے لیے وہ خوشبودار ہوا اور نرم اور ٹھنڈی ہوا ہے، لیکن کافروں کے لیے وہ جو ہے باد سرسر اور باد یقیم ہے، جو عذاب والی ہوا ہے. اسی طرح ہر نبی کوئی نہ کوئی دلیل اللہ کی طرف سے لے کر آیا ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی دلیل لے کر آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا دیکھو، ایک عصا ہے، اس ایک عصا کے اندر 70 معجزات ہیں، ایک سوٹی کے اندر 70 معجزات ہیں. ہاں جی، کیا معجزات ہیں؟ کہ جب آپ اکیلے ہوتے ہیں وہ آپ سے باتیں کرتا، آپ کو علیحدہ جو ہے ایک اکیلا پن محسوس نہیں ہوتا، انسانوں کی طرح آپ کے ساتھ گپے لگا رہا ہے، وہ باتیں کر رہا ہے، گفتگو ہو رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام مجھ سے بات کر رہے ہیں، وہ عصا ہاتھ میں ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بات کر رہا ہے. آپ کو بھوک لگتی ہے تو وہ درخت بن جاتا ہے، اس پر انگور لگ جاتے ہیں، اس پر سیب لگ جاتے ہیں، اس پر آم لگ جاتے ہیں، کیلے لگ جاتے ہیں، جو بھی پھل آپ چاہتے ہیں اس پر پھل لگ جاتا ہے. دشمن سامنے آتا ہے تو وہ عصا سانپ بن جاتا ہے، اس کا اسی طرح دوڑنا، سانپ کی طرح زبان نکالنا، سر اٹھا کر دوڑنا، ڈرانا دشمن کو، یہ اس سسا کا کام ہے. آپ کو دھوپ لگتی ہے وہ تو سایہ دار درخت بن جاتا ہے، آپ اس نیچے بیٹھتے ہیں، سستاتے ہیں، آرام حاصل کرتے ہیں. آپ تھک جاتے ہیں، آپ اس پر ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے ہیں. بکریوں کو چرانے کے لیے آپ درخت کو مارتے ہیں، وہاں سے جو ہے وہ چیزیں گرتی ہیں، پھل پھول گرتے ہیں، پتے گرتے ہیں جس کو آپ کی بکریاں کھاتی ہیں. تو جیسے ایک عصا میں کئی معجزے ہیں، یہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ کی نشانی ہے. حضرت صالح علیہ السلام کی نشانی یہ تھی کہ کفار نے ان سے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس پتھر سے، اس پہاڑ سے اونٹنی اتنی بڑی نکلے، زندہ اونٹنی نکلے، وہ 10 ماہ کی حاملہ ہو، جو ہی پہاڑ سے نکلے اس کا بچہ پیدا ہو، ہم دیکھیں بچہ پیدا ہو اور بچہ بھی اونٹنی کے قد کے برابر ہو، اس اونٹنی کا سر سیاہ ہو، اس کا رنگ سفید ہو، اس کے لمبے لمبے بال ہوں، اور اس پہاڑ کے برابر اونٹنی جتنی یہ پہاڑی میں نظر آ رہی ہے اس کے برابر اتنی بڑی اونٹنی ہو. سبحان اللہ. قرآن فرماتا ہے سیدنا صالح علیہ السلام کو جب انہوں نے کہا کہ ہمیں نشانی چاہیے، تو آپ نے فرمایا اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نشانی آئی. کون سی؟ ہاذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی ڈاچی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے. لکم، یہ تمہارے لیے آئی ہے. لکم آیتن، یہ اللہ کے لیے، اللہ کی طرف سے اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی آئی ہے اللہ کی طرف سے. مانگ تو نہیں تم نے، فذروہا، اس کو چھوڑ دو، آپ اس کے قریب مت جانا، اس کو ہانکنا مت، اس کو اپنے کھیتوں سے دوڑانا مت، اس کو پانی پینے سے روکنا مت. تاکل فی ارض اللہ، اس کو کھانے دو اللہ کی زمین سے، یہ کھائے جو چاہے. ولا تمسوہا بسوئن، اور اس کو برائی کے ساتھ، اس کو تنگ کرنے کے بہانے اس کو مس مت کرنا، اس کو چھیڑنا مت. اگر تم ایسا کرو گے فیاخذکم عذاب علیم، اللہ کا عذاب تمہارے پاس آ جائے گا. جب سیدنا صالح علیہ السلام نے قوم کو بڑا سمجھایا، ان کو کہا کہ بتوں کی عبادت چھوڑو، ایک اللہ کی عبادت کرو، کہنے لگے کہ ہمیں لگتا ہے کہ آپ پر جادو ہو گیا. ہم تو سمجھتے تھے کہ آپ اچھے آدمی ہیں، آپ ہماری ہیلپ کریں گے، اس قوم کے کاموں کو بڑھائیں گے، اور آپ ہیں کہ ہمیں بتوں کی عبادت سے منع کرتے ہیں، جس کو ہمارے آبا و اجداد کرتے تھے. آپ جو ہے الیاذ باللہ، آپ پر جادو کا اثر ہو چکا ہے. آپ نے فرمایا میرے پر جادو کا اثر نہیں، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں. تم اپنے خداؤں سے مانگتے ہو، تمہیں کیا دیتے ہیں؟ ہمارا خدا، ہم اس سے جو مانگتے ہیں وہ ہمیں عطا فرماتا ہے. وہ کہنے لگے اگر یہی بات ہے تو ہمارا سال میں ایک میلہ لگتا ہے، ہم اس میلے میں جائیں گے، اور جیسے ہم وہاں جا کر اپنے خداؤں کو جو پھٹے اور تختوں پر پڑے ہوتے ہیں ان کے گلے میں ہار ڈالتے ہیں، ان کے گلے میں زیور ڈالتے ہیں، اور ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے رہتے ہیں، اور پورے سال کا رزق، پورے سال کی جو چیز ہم نے لینی ہوتی ہے، اس ایک دن میں ہم پورے سال کی چیزیں مانگ لیتے ہیں. اور دیکھنا چل تو آپ بھی مانگنا، اور اگر آپ ان کو نہیں مانتے تو دیکھنا ہم بھی دعا مانگیں گے. آپ اپنے رب سے مانگیں تو دیکھتے ہیں رب ہمیں دیتا ہے، ہمارے خدا ہمیں دیتے ہیں، یا آپ کا رب آپ کو دیتا ہے. ہر قوم میں میلہ ہوا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو قوم حجاز میں بھی میلے لگتے تھے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا کر تبلیغ فرمایا کرتے تھے، جہاں آپ کو روڑے پڑتے، گالیاں نکلتی، برا بھلا لوگ کہتے. اب دیکھو جو میلوں میں جاتے ہیں، میلوں میں شریف لوگ تھوڑے جاتے. آپ میلے کسی بھی پر چلے جائیں، گاؤں میں چلے جائیں، پرانے زمانے میں دیکھ لیں تو کون جاتا وہاں؟ جو سال بھر کہیں چھٹی نہیں کرتے، کھیتوں میں، اپنے حلوں میں اور اپنے کاروباروں میں، ہاں جی، ذمہ دار ان ذمہ داروں سے ان کی بات ہوئی ہوتی ہے، سال میں ایک چھٹی ہمیں دے دو، عید کی چھٹی نہ دو ہمیں، ستائیسویں کی چھٹی نہ دو، لیکن میلے کی چھٹی ضرور دو. اور وہ اسی دن کے ہوتے ہیں. تو میلوں میں شریف قومیں نہیں، شریف لوگ نہیں جایا کرتے. تو اس میلے میں بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تبلیغ کے بہانے آپ جاتے، اور وہاں اگر مہذب لوگ ہوتے تو آپ کو کچھ نہ کہتے. چونکہ وہ ایسے لوگ تھے جن میں تہذیب قریب تک بھی نہیں گئی تھی، وہ آپ کو برا بھلا کہتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ تھا اور آپ نے اللہ کا پیغام اس قوم تک پہنچایا کہ کوئی آدمی نہیں چھوڑا، آپ نے ہر آدمی تک اپنا پیغام اور اللہ کا پیغام جو ہے اس کو پہنچایا. ہر قوم میں میلے لگتے تھے، تو جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا کہ ہر قوم میں ایک خوشی کا دن ہوتا ہے، تو اسلام میں بھی میں خوشی کے دو دن مقرر کرتا ہوں. تو دو ہجری میں، آپ کی ہجرت کے دوسرے سال، یہ بات یاد رکھیں، ہجرت کے دوسرے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کا دن مقرر فرمایا اور فرمایا مومنوں مسلمانوں یہ تمہارا خوشی کا دن ہے، جیسے دوسرے لوگوں کی عید کے دن ہے یہ تمہارا عید کا دن ہے. پھر آپ نے قربانی کا دن جو ہے 10 ذی الحجہ کو، یہ آپ نے دوسرا دن پھر یہ مقرر فرمایا، فرمایا یہ تمہارا عید کا دن ہے. تو مسلمان ہجری 2 سے 2 دن عید کے مناتے تھے. ابھی حج فرض نہیں ہوا، حج فرض ہو رہا ہے مختلف روایات کے حساب سے 8 ہجری کو، اور 9 کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو بھیجا، اور جو ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 10 ہجری میں جو حج فرمایا ہے، 8 میں فرض ہوا ہے، 9 میں آپ حضرت ابوبکر صدیق کو امیر حج بنا کر بھیجتے ہیں، 10 کو آپ خود حج کرتے ہیں، اور 11 ہجری میں آپ کا وصال شریف ہو جاتا ہے. جو بات میں کہنے والا ہوں ضمناً بات آ گئی ہے، وہ آپ کے گوش گزار کرنے کے لیے اس کو یاد رکھیں. آپ 10 ذی الحجہ کو قربانی کا دن مقرر ہوا، حج ابھی فرض نہیں ہوا، تو اس وقت حج کے فرض ہونے سے پہلے صحابہ جو عید کیا کرتے تھے اس میں حج کا انتظار نہیں کرتے تھے کہ 9 ذی الحج ہو تو پھر 10ویں دن ہم عید کریں، عید کی حج کے دوسرے دن ہم عید کریں، حج تو ابھی فرض ہی نہیں ہوا. تو اس عید کا تعلق حج کے ساتھ نہیں ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ حج آج ہو گیا ہے تو دوسرے دن لازمی عید کرنی چاہیے چاہے آپ دنیا کی کسی کونے میں ہوں. دیکھو جی، اگر عرفات میں آج حج ہو گیا ہے تو آپ لوگ دوسرے دن عید کیوں نہیں کرتے؟ پر جب یہ عید واجب ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حج کے ساتھ اٹیچ نہیں کیا. یہ انڈیپینڈنس دن ہے عید کا، حج جو ہے یہ علیحدہ دن ہے، اس کو حج کے ساتھ اٹیچ کرنا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. اور یہ عید جس دن 10 ذی الحجہ ہوگی اسی دن یہ عید پڑی جائے گی، چاہے سعودی عرب کا ملک ہو یا امریکہ ہو یا پاکستان ہو، کہیں بھی ہو. اس لیے کہ عید جو ہے یہ واجب حج کی فرضیت سے پہلے ہوئی ہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے 2 دن جو ہیں عید کے مقرر فرمائے. اسی طرح قوم سمود میں بھی عید کا ایک دن مقرر تھا. لوگ سارے اکٹھے ہوتے، سارے لوگ باہر گئے، پھٹوں پر ٹیبلوں پر ان کے خدا پڑے ہیں، یہ گئے، انہوں نے ان کے اوپر دودھ پھینکا، زیور پہنائے، کپڑے پہنائے، ان کو پورا دن ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہے. اب وہ پتھر ہے، اس نے کیا بولا، سارا دن کھڑے ہو کر ان سے مرادیں مانگتے رہے، سال کا خرچہ مانگتے رہے، بیماریوں سے شفا مانگتے رہے، اولاد مانگتے رہے، رزق مانگتے رہے، فتح و نصرت مانگتے رہے، جو مانگنا تھا مانگتے رہے. جب فارغ ہو کر حضرت صالح علیہ السلام کے پاس آئے، چونکہ آپ بھی تشریف لے گئے تھے، تو آپ نے فرمایا تمہیں کیا ملا؟ آپ نے پوچھا تمہیں کیا ملا؟ ان کا ہم نے مانگا. بھائی مانگا تو تم نے ہے، تمہیں ملا کیا؟ کوئی چیز تمہیں نظر آئی؟ کسی بت نے منہ ہلایا؟ کس نے اپنا سر ہلایا؟ کس نے کہا کہ تمہاری التجا کو، تمہاری دعاؤں کو ہم نے سن لیا ہے؟ کوئی آواز تمہیں آئی؟ انہوں نے کہا اگر ہماری آواز نہیں آئی تو اپنے رب سے مانگ، ہم دیکھیں تیری آواز آتی ہے یا نہیں آتی. آپ نے فرمایا اگر میرے رب نے اس کا جواب دیا تو ایمان لاؤ گے؟ اللہ ہو گئی. اللہ کے نبی میں بھی یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی جب اللہ سے کوئی التجا کرتا ہے، مانگتا ہے، تو اللہ کا وہ سب سے پیارا محبوب ہوتا ہے اس دور میں، اللہ اس کی بات کو نہیں ٹالتا. فرمایا اگر دیکھو تمہارے رب نے، تمہارے خداؤں نے، تمہارے بتوں نے تو سر بھی نہیں ہلایا، ہوٹ بھی نہیں ہلایا، تم دیکھ رہے ہو، یہ تم جانتے ہو. اگر میرے رب کو تم کہتے ہو کہ وہ ہمیں دے یا نہ دے، اگر وہ دے دے جو میں مانگوں تو تم ایمان لاؤ گے؟ کہنے لگے ایمان لائیں گے. جندہ بن عمر، عمر جندہ بن عمر اس قوم کا سردار تھا، اس نے کہا دیکھو لوگوں ہم حضرت صالح علیہ السلام سے کیا مانگنا چاہتے ہیں. کوئی ایسی چیز مانگو جو اس کا رب بھی وہ پوری نہ کر سکے. الیاس باللہ تعالی بنا. اب سوچنے لگ گئے کیا مانگے. اب کافروں نے اپنے دماغ سے سوچنا ہے, وہ اللہ کے بارے میں ان کا ایمان ہی نہیں ہے, ان کو پتہ نہیں کہ رب ہے, رب کی ذات کیا. یہ تو مومن ہے, جتنا مرضی گناہگار ہو ایک دفعہ کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جائے اس مومن کا یہ ایمان ہو جاتا ہے کہ جو وہ چاہے اللہ تعالیٰ اس کو دے سکتا ہے, جو چاہے اللہ ہر شے پر قادر ہے. یہ مومن کا ایمان ہے. کافر اس وقت تک کافر سمجھ نہیں سکتا جب تک وہ کفر کو چھوڑے نہیں. جندہ بن عمر نے کہا اس نبی سے وہ مانگو کہ اس کا رب بھی نہ اس کو دے سکے. وہ کیا مانگے. اب وہ سوچنے لگے کہ کیا مانگے. آخر کار سوچ سوچ کے اس نے کہا کہ یہ جو ہمارے سامنے پہاڑی ہے, اتنی بڑی پہاڑی, اس پہاڑی کے برابر کہو کہ اس پہاڑی سے اس پتھر جو سامنے چٹان, ایک ہی چٹان نظر آ رہی ہے, اس چٹان سے اس پہاڑی سے اتنی بڑی, جتنی پہاڑی ہے اتنی بڑی اونٹنی نکلے, اور جس کا سر سیاہ ہو, ماتھا پیشانی سیاہ ہو, جس کا رنگ سفید ہو, جس کے بال بڑے بڑے ہوں, اور جس کو جو ہے اتنے بڑے ہوں, اور دس ماہ کی وہ گابن و حاملہ ہو, کیوں اونٹنی دس ماہ کے بعد بچہ دیتی ہے, دس ماہ کی حاملہ ہو اور نکلتے ہی پہاڑ سے نکلتے ہی وہ بچہ پیدا کرے, ہم بچے کو دیکھیں بچہ بھی اونٹنی کے برابر ہو, ہم ایمان لائیں گے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی نے جب اتنی بڑی شرط, سخت شرط سنی, فرمایا اگر میرا رب یہ پوری کر دے تو ایمان لاؤ گے. نبی نے تو یہ سوچا نہیں, یار یہ کوئی اور چیز مانگ لو, یہ کیسے ہو سکتا ہے. کبھی پتھروں سے بھی جانور پیدا ہوئے, بھائی انسان سے انسان پیدا ہوتا ہے, بکری سے بکری پیدا ہوتی ہے, ہاں جی جو ہے اونٹ سے اونٹ پیدا ہوتا ہے, گائے سے گائے پیدا ہوتی ہے, بھیڑ سے بھیڑ پیدا ہوتی ہے, کبھی پتھر سے بھی جانور پیدا ہوا. تم عقل کی بات کرو. لیکن چونکہ انہوں نے تو کہا تھا ہم وہ مانگیں گے جس کا رب بھی نہ دے سکے, علیہ عزم اللہ تعالیٰ بنو. آپ نے فرمایا اچھا اگر میرا رب مجھے یہ عطا فرما دے تم ایمان لاؤ گے. کہنے لگے ہاں ایمان لائیں گے. آپ نے فرمایا دیکھو اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو پھر تمہیں اللہ کا دردناک عذاب پہنچے گا. ان کا نہیں ایمان لائیں گے. اللہ کے نبی نے کیا کیا, دو رکعت نفل ادا فرمائے. اب دیکھو نماز کی کتنی آئی ہے. اگر اللہ کا نبی پتھر کو حکم دیتا کہ اے پتھر پھٹ جا اور ایک اونٹنی نکال دے اس سے, تو اللہ کے نبی کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں. نبی ایسا سیف زبان ہوتا ہے کہ اس کے منہ سے جو نکل جائے اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرماتا ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ اونٹ پر سوار ہیں, اونٹ پر سوار ہیں, صحابہ بھی اونٹوں پر سوار ہیں, کسی سفر میں ہیں, کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اس اونٹ سے کھجور کا درخت پیدا فرما دیں تو ہم مانیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. وہاں سنے حدیث, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا اونٹ کی کوہان سے کھجور کا درخت پیدا ہوا. اللہ, اب آپ کہیں گے یہ کیسے, تو ہم کہیں گے قرآن فرماتا ہے کہ پہاڑ سے اونٹ پیدا ہوا, وہ کیسے. اگر صالح علیہ السلام اس پتھر سے اتنا بڑا اونٹنی پیدا فرما سکتے ہیں جو کہ پتھر اونٹ کی جنس سے نہیں ہے, تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اشارے سے اونٹ کی پشت سے کھجور کا درخت پیدا ہو سکتا ہے. اونٹ کھجور کا درخت پیدا ہوا, اس پر پھل لگا, پھل لگا جو ماننے والے انہوں نے کھایا تو ان کو شہد سے بھی زیادہ میٹھا لگا, اور جو نہیں ماننے والے انہوں نے کھایا تو ان کو منہ میں پتھر بن گیا. تو اللہ کے نبی سیدنا صالح علیہ السلام نے دو رکعت نفل ادا فرمائے. نفل پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. جب دعا کی تو اشارہ کیا کہ اس پتھر سے اونٹنی پیدا ہو, پہاڑ پھٹا, پہاڑ پھٹا اور اتنی اس پہاڑ کے برابر اونٹنی برآمد ہوئی اور آوازیں نکالتی ہوئی. اب اتنی بڑی اونٹنی, سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں جب اس وادی ہجر میں گیا تو میں نے اس اونٹنی کے بیٹھنے کی جگہ دیکھی, لوگ جس کو دیکھنے کے لیے جایا کرتے تھے تو 60 گز میں اس کے بیٹھنے کی جگہ تھی, کہ 60 گز لمبی تھی اس کے بیٹھنے کی جگہ, اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 100 گز لمبی تھی، ایک روایت میں آتا ہے 120 گز لمبی تھی، کتنی بڑی اونٹنی تھی کہ وہ اتنی لمبی تھی، اور اونچی بھی کتنی بڑی ہوگی اور کتنا اس کا بڑا جسم ہوگا، تو وہ اونٹنی نکلی اس اتنا اس کی پیشانی سیاہ ہے، اس کا رنگ سفید ہے، اس کے بال ہیں، 10 ماہ کی حاملہ ہے، اور اس کے لوگوں کے سامنے اس نے بچہ پیدا کیا جو جس بچے کا قد بھی اونٹنی کے برابر ہے. اب سب کفار نے یہ دیکھا، جندہ بن عمر جس نے یہ کہا تھا، معجزہ طلب کیا تھا، وہ تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ مسلمان ہو گیا، اور دوسرے سردار جو تھے جب وہ مسلمان ہونے لگے تو ان کے جو بتوں کے پجاری تھے، جو ان کے کیا بولتے ہیں ان کو، جو ان کے پوجا پاٹ کرانے والے لوگ تھے، برہمن جو تھے ان کے، ہاں جی برہمن جو تھے، انہوں نے کہا کہ تم کیا کرتے ہو، یہ تو جادوگر ہے، اس نے تمہاری آنکھوں میں کیا دھول دیا، تم مسلمان ہونا چاہتے ہو، چھوڑو اس بات کو. تو جندہ بن عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ، جس کی تعداد ہزاروں کے حساب سے 4000 بھی روایت میں آتا ہے، 6000 بھی آتا ہے، وہ مسلمان ہو گئے، لیکن دوسرے لوگ مسلمان نہ ہوئے. اب جب حضرت سیدنا صالح علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہوتے، تو آپ نے پھر ان کو یہ فرمایا جس کا ذکر اس آیت میں ہے، فرمایا ہاذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے. ہاں جی اللہ کی اونٹنی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ اس پر سوار ہوتا ہے. ہاں جی ہاں جی، یہ اس کو ناقۃ اللہ کیوں کہتے ہیں؟ ناقۃ اللہ اس لیے کہتے ہیں، اللہ کی اونٹنی سب اللہ کی ہیں، یہ دوسرے اونٹ کس کی، یہ بھی تو اللہ کا مال ہے. ہاں جی لیکن چونکہ یہ اس نسل سے پیدا ہوتے ہیں، اس لیے ان کا مالک کوئی اور بھی ہو سکتا ہے. یہ میری گائے ہے، یہ فلاں کی گائے ہے. ہاں جی یہ بکرا کس کا ہے؟ یہ مولوی صاحب کا بکرا ہے جی. یہ کس کا ہے جی؟ یہ خان صاحب کی گائے ہے جی. یہ فلاں صاحب کی بکری ہے. تو یہ دوسروں کا نام، لیکن وہ پتھر سے پیدا ہوئی تھی، کوئی شخص اس کو نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ میری ہے، کہا یہ اللہ کی ہے. اور یہ اضافت جو ہے ناکا کی، اللہ کی طرف ناکا تو اللہ جو کہا جاتا ہے، یہ اضافت تشریفی ہے. کیا مطلب؟ کہ یہ عزت اور تکریم کا جو ہے نسبت ہے جو اللہ کی طرف کی گئی. جیسے مسجد ہے، یہ بنوائی شاہ صاحب نے، ہاں جی خرچ آپ لوگوں نے پیسے دیے، مسجد بن گئی. یہ اس کے مکان، اس کی چھت، اس کا کارپیٹ، اس کی دیواریں، اس کا رنگ روغن سب اسی کی طرح جیسے دوسرے لوگوں کے مکان ہیں، لیکن آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے. تو اللہ یہاں آ کر رہتا ہے، اللہ یہاں آ کر نماز پڑھتا ہے، یا اللہ اس کا مالک ہے.